بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گاندھی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر پھر ڈیلی اسمبلی کا گاندھی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا. جماعت اسلامی ماضی حال اور مستقبل سے سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست ہے. تاریخ کے جھروکوں میں جا کر ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی تحریک جو تبدیلی کا نعرہ لے کر اٹھی, خود اس کی زندگی میں کیا بڑے حوادث پیش آئے. تاریخی حیثیت سے ان کا تجزیہ کیا جائے تاکہ اس کے اس حال کو سمجھا جائے, اور حال کو سامنے رکھ کے مستقبل کے لیے گاندھی صاحب سے کچھ روشنی طلب کیجیے. گاندھی صاحب, ہم نے آپ سے کافی حد تک ان پانچ نشستوں میں یہ جانا تھا کہ اس پس منظر میں جماعت نمودار ہوئی, امیڈیٹلی ان کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, خود جماعت کے اندر اور خود اس سماج میں. اگلی جو دو دہائیاں ہیں 1955 سے لے کر 1970 تک, اس میں پانچ کے قریب بڑے واقعات ہیں. میں چاہتا ہوں ان تمام واقعات پر آپ کا کمنٹ میں حاصل کر کے ان نتائج تک پہنچوں جو جماعت اسلامی نے اپنی اس 30-35 سالہ تاریخ میں مرتب کی, اور ان پر پھر ہم تنقیدی گفتگو کا بھی آغاز کریں گے تاکہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے حوالے سے بھی گاندھی صاحب سے رہنمائی لے سکیں. ہم سب, 56 کا آئین ایک بہت بڑی دستاویز, ایک بہت بڑی کامیابی, ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے خود اس دستاویز, اس آئین کی ساخت اور اس کی منظوری میں کردار ادا کیا, باقاعدہ اس کو لکھنے میں کردار ادا کیا. اس کے چنیدہ نکات اسلامی دفعات میں بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ دستور ختم ہو گیا, مارشاء اللہ آ گیا. اس مارشاء اللہ کے نتیجے میں پھر 65 میں انتخابات ہوئے, تو فاطمہ جناح کو بطور خاتون جماعت اسلامی ہمیں سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے بعد سانحہ مشرقی پاکستان, اس میں اس کا ایک سٹینڈ ہے. سوشلزم کا ایک بیانیہ, اس پہ جماعت اسلامی کھڑی ہوئی. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایک عہد گزرا ہے مخاصمت کا. اس سب پر ہم بات کریں گے. ہم سب, یہ 56 کا دستور ہے, کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 7 کے قریب ایسی اسلامی دفعات شامل کی گئیں کہ جس سے اسلامی حلقوں میں بڑے اطمینان کا سانس لیا گیا, اور یہ سمجھا گیا کہ اس دستور کی روشنی میں اگر انتخابی سیاست کا آغاز کیا جائے تو ہم لوگ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ 7 نکات تھے کیا 56 کے دستور میں. پہلا یہ تھا کہ اس دستور کے مطابق ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. دوسرا, حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. قراردار مقاصد کو دستور کا باقاعدہ پریمبل ابتدائیہ بنا لیا گیا جس میں پوری کائنات کی حاکمیت اللہ کے ہاتھ میں تھی. تیسرا, صدر کا مسلمان ہونا اس دستور کے مطابق لازم ٹھہرایا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ اسلامی قوانین سے متصادم کوئی قانون ملک میں نافذ العمل نہیں رہے گا. ادارہ تحقیقات اسلامی کا وجود قیام میں آیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جدید عہد کے تقاضوں کے مطابق دین کی روشنی اس ریاست اور ملت کو دی جائے. اسی طرح سے چھٹا نقطہ دستور 56 کا یہ تھا کہ سودی نظام کا باقاعدہ خاتمہ ہوگا, ریاست اس کے لیے سر توڑ کوشش کرے گی. اور ساتواں یہ تھا کہ اس پالیسی کے تحت پاکستان دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے اس جانب بڑھے گا جو اسلام کے تقاضے ہیں. ہم سب, ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر کمیشن بھی بنا, لیکن صدر ضیاء الحق صاحب نے ڈاکٹر فضل الرحمان کو مدعو کیا. پاکستان کے اندر ایک انلائٹنمنٹ کی نئی آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں. جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی, لیکن 56 کا دستور ہمیشہ ان کے حافظے میں محفوظ رہا کہ کسی طرح سے اس کی بحالی ہو. کیا فرماتے ہیں کہ 56 کے دستور میں مولانا مودودی کی شمولیت اور اس دستور کا خاتمہ کس قدر جماعت اسلامی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا؟
56 کے دستور کے بارے میں کئی پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. 56 کے دستور کو مذہبی حلقوں میں بھی غیر معمولی اہمیت دی گئی, اور یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جماعت انتخاب لڑنے کے لیے اتری, اس وقت اس کا بنیادی مطالبہ یہ بن گیا, بلکہ اس کی ساری انتخابی مہم میں محور کی حیثیت اس چیز کو حاصل ہو گئی کہ 56 کے دستور کو بحال کیا جائے. یا خان جب نئے دستوری نکات مرتب کرانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس طرح کی دوسری کاوشیں جاری تھیں, اس وقت بھی جماعت کا موقف یہی تھا. مذہبی حلقے بھی بالعموم اس کی تائید کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا سید ابو الرؤف صاحب مودودی نے اپنے پیش نظر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, مقصد پر ہم گفتگو کر چکے ہیں, یعنی یہ ایک ملک بن گیا ہے, یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں نے ایک تحریک کے نتیجے میں یہ ملک حاصل کیا ہے, اس تحریک میں مسلمان شامل ہی اس بنیاد پر ہوئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. چنانچہ اب ہمیں یہاں اسلامی نظام, یہ مولانا سید ابو الرؤف صاحب مودودی کی قائم کردہ اصطلاح ہے, نافذ کرنا ہے اور اس کے فروغ کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہ مقصد ان کے سامنے ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو مطالبات کیے یا جو طریقہ اختیار کیا، ظاہر ہے کہ آپ کے پیش نظر ایک ہدف ہوتا ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک میتھڈالوجی یا ایک منہاج ترتیب دیتے ہیں. وہ منہاج جدید ریاست کے پورے تصور کو مان کر اس کے نظم کو ایک دوسرا نظریاتی رخ دینے کا تھا.
اچھا،
ہمارے ہاں اس وقت جو ریاستیں یا جدید ریاستیں کہیے قائم ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے بھی بہت سے فلسفیوں کے افکار ہیں. اگر آپ مغرب میں خاص طور پر جو نئی ریاستیں وجود میں آئیں ان سے متعلق غور کریں، اور خاص طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کو دیکھیں، تو ان فلسفیوں نے جو بنیادی اقدار پیدا کی ہیں وہ لبرل ڈیموکریسی کی اقدار ہے. ان کو سامنے رکھ کر ایک خاص فلسفہ اور فکر ہے جو ریاستوں کے نظم میں بھی پھر روح کی طرح شرائط کیے ہوئے ہوتا ہے. اس کا ظہور مختلف تہذیبوں میں مختلف طریقے سے ہوا ہے. یورپ کے ملکوں میں اور طرح سے ہوا ہے. برطانیہ ایک مختلف پس منظر رکھتا ہے، وہ ایک مسیحی ریاست کے طور پر صدیوں سے رہا ہے، اب بھی اس کی بادشاہت اسی کی نمائندگی کرتی ہے، وہاں اس کا ظہور اس سے مختلف طریقے پہ ہوا، لیکن اس کے پیچھے یہ چیز موجود ہے. اسی کے تحت پھر جو علم سیاست ہے اس میں سوورینٹی کی بحثیں ہیں، حاکمیت کس کی ہونی چاہیے، پھر اس کے علاوہ قانون سازی کے ماخذ اور اس طرح کی چیزوں کی بہت سی بحثیں شامل ہو گئی. تو جدید ریاست میں ایک فکر ہے، ایک پس منظر ہے، ایک فلسفہ ہے جو بالعموم جب آپ علمی طور پر ریاست کا مطالعہ کرتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے، یا ریاست سے متعلق افکار کا مطالعہ کرتے ہیں. مولانا سید ابو اللہ صاحب بودودی نے جو منہاج اختیار کیا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے جو فکر کار فرما ہے اس فکر کو اس کے پیچھے سے ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ اسلامی فکر وہاں رکھ دیا جائے. یہ جتنی چیزیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سب یہی جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں. میرے نزدیک یہ منہاج بنیادی طور پر غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پس منظر میں، یعنی جو دین نے پس منظر پیدا کیا ہے جس میں ظاہر ہے کہ 1000 سال تک کم و بیش ہم نے ریاستیں قائم کی ہیں، سلطنتیں قائم کی ہیں، اس کے ساتھ ایک فکر بھی وجود میں آیا ہے. ہمارے ہاں یہ ریاست کسی فکر یا کسی نظریے کی علمبردار نہیں ہوتی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ خلافت راشدہ نے اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ مدینہ قرار دیا تھا. کوئی اس طرح کا نام نہیں رکھا گیا. اس کے بعد جو بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں تو آپ دیکھیں ان کے نام کیا ہیں، دولت امویہ، دولت عباسیہ، دولت عثمانیہ، دولت فاطمیہ. یہ سب کوئی مذہبی پس منظر رکھنے والے،
مغلیہ سلطنت،
مغلیہ سلطنت. ایسے ہی ہسپانیہ میں جو سلطنت قائم ہوئی جس پر مسلمان بہت فخر کرتے ہیں، وہ بھی دولت بنو امیہ تھی. بنو امیہ کی حکومت یا عباسیوں کی حکومت یا عثمانیوں کی حکومت، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ کوئی خاص نام اسلام چاہتا ہے کہ اس کی سلطنت یا اس کی حکومت کا رکھا جائے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فکر و فلسفہ مانا جائے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ بحث موجود رہی ہے کہ ریاست کے قیام کا وجوب پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس وجوب کے لیے بھی آپ دیکھیے استدلال ہماری فکر میں کیا کیا جاتا ہے. استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے احکام دیے ہیں جو کسی باقاعدہ ریاست ہی میں نافذ کیے جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے نفاذ کے لیے، یعنی وہ چونکہ واجبات ہیں تو واجبات کے حصول کے لیے پھر ریاست کا قیام بھی واجب ہو جائے گا. لیکن یہ واضح ہے کہ یہ بڑا کمزور استدلال ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ریاست اسلام کے نقطہ نظر سے بھی، اور اگر آپ فلسفہ و فکر کے لحاظ سے بھی دیکھیں، یعنی علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں بھی غور کریں، تو یہ کسی فلسفے کی بنیاد پر پیدا ہی نہیں ہوئی. اگر یہ کسی فلسفے کی بنیاد پر پیدا ہوتی تو دنیا میں کسی جگہ پیدا ہو جاتی، کسی جگہ نہ پیدا ہوتی. اب دیکھتے ہیں کہ بدھ ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ قبائلی سطح پر بھی پیدا ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی جبلی ضرورت ہے. جبلی ضرورتیں اپنے پیچھے کوئی نظریہ نہیں رکھتی. مجھے بھوک لگتی ہے، یہ میری جبلی ضرورت ہے کہ میں بھوک کی تسکین کروں. اس کے لیے میں کوئی کھیتی کروں گا، میں کوئی پھل توڑوں گا، سب کام کروں گا نا. یہ میرا عمل نظریاتی نہیں ہے. مجھے معاش کی جدوجہد کرنی ہے تو میں کوئی کاروبار کروں گا، میں کوئی ہنر سیکھوں گا. یہ عمل بھی نظریاتی نہیں ہے. مجھے بول و براس کی ضرورت ہوتی ہے، رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں باہر جاؤں گا. قدیم زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. مجھے خیال ہوگا کہ اس میں کچھ سہولت پیدا کی جائے تو میں بیت الخلاء بناؤں گا. اچھا، وہ گھر سے باہر بنیں گے، پھر گھر کے اندر آئیں گے. یہاں تک کہ ہمارے استاذ امام امینہ سن اصلاحی کہا کرتے تھے کہ اگر تمدن کے ارتقاء کو دیکھنا ہو تو جو تمہاری خوابگاہ کے ساتھ واش روم بن گیا اس کو دیکھو.
جی
تو ظاہر ہے کہ کہاں باہر جا کے جنگل میں، جس کو قرآن کہتا ہے نشیبی زمین تلاش کرو، اور کہاں یہ کہ آپ اپنی چارپائی سے یا اپنے پلنگ سے پاؤں نیچے رکھیں اور آپ رفع حاجت کے لیے واش روم میں چلے جائیں. یہ ہے نا یہ بات صورتحال. یہ سب چیزیں کیسے وجود میں آ رہی ہیں؟ یعنی میری جبلی ضرورتوں سے. یہ کھانا کھانا ہے، میں کاروبار کروں گا، میں ہنر سیکھوں گا، میں معاش کی جدوجہد کروں گا، پانی پینا ہے اس کے لیے. تو ریاست بھی یہاں سے وجود میں آئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ ارادہ و اختیار لے کر پیدا ہوا ہے. ارادہ و اختیار کی فطرت یہ ہے کہ اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، برا استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو انسان چونکہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، یعنی اس کا سوء استعمال وجود میں آ جاتا ہے، اور اس سے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. یہ ضرورت ہے جس کے تحت لوگوں نے خیال کیا کہ ان کو اپنے اندر کوئی نظم پیدا کر لینا چاہیے. پھر اس نظم کی کسی کے پاس سربراہی بھی ہونی چاہیے، کسی کو وہ حفاظت فراہم کرنی چاہیے جس سے امن کے ساتھ لوگ رہ سکیں. یعنی جیسے رفع حاجت ضرورت ہے، جیسے بول و براز سے نجات پانا ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، بالکل اسی طریقے سے گویا اپنے آپ کو امن کی زندگی دینا یہ بھی ایک ضرورت ہے. تو یہ اس ضرورت سے پیدا ہوئی. اس کے ساتھ کسی نظریے کو، کسی فکر کو وابستہ کرنے کی کوئی حاجت کبھی کسی کو لاحق نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یہاں سے اپروچ کرنا بنیادی طور پر غلط. یعنی اس سے ہونا بھی کچھ نہیں تھا اور نام رکھے جانے تھے. تو نام رکھا گیا نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو گیا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، یہ بھی ہو گیا. کچھ آپ نے اچھے اچھے الفاظ بھی استعمال کر لیے، آپ نے فرمایا ہے اور شمار کر کے بنایا ہے کہ 7 چیزیں ایسی تھیں جو بہت قابل اطمینان ہو گئیں. ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی وہی نتائج نکلتے، یہ ہو گیا تب بھی وہی نتائج نکلتے، کچھ بھی نہیں.
ٹھیک ہے،
معاف کیجیے. ریاست اصلاً اس مقصد کے لیے وجود ہی میں نہیں آئی. وہ آپ کو امن دے گی، وہ آپ کو ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے بچائے گی، وہ ظلم و عدوان کے خلاف کھڑی ہوگی اور لوگوں کو حفاظت فراہم کرے گی. بنیادی طور پر وہ یہاں سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ایک ضرورت سے پیدا ہوئی. آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم کاروبار کیوں کرتے ہو، تو ظاہر ہے وہ میری ضرورت سے پیدا ہوا، کسی نظریے سے پیدا نہیں ہوا. تم گھر کیوں بناتے ہو، میری ضرورت سے پیدا ہوا. یعنی انسان اپنی ضروریات کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے. موجودہ زمانے میں ریاست نے بہت سے ایسے کام بھی کرنا شروع کر دیے ہیں جو لوگوں کی اجتماعی بہبود کے ہیں، جس میں ان کو بڑے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، جس میں بہت سی چیزوں میں اس کی مدد کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں اس سے آگے تزئین کی چیزیں. اصلاً ریاست وجود میں آئی تو اس لیے وجود میں آئی کہ قبیلے کی سطح پر بھی اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کی جان و مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں تو ان کو اس سے روکا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس کا ابتدائی ظہور ہوا تو حکومت قائم کرنے کے لیے بھی قوت آگے بڑھی. کسی کے پاس اگر قوت ہے اور وہ آپ کو امن دے سکتا ہے تو وہ آپ کی ریاست کا سربراہ بن جائے گا. ہاں وہ قبائلی سطح کی ہے، ہاں وہ نسبتاً منظم ہو گئی ہے. یعنی یہاں سے یہ وجود میں آئی ہے. اس کو یہ سب کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں تھی. اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا، اور جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ نظام اسلامی اور پھر اس طرح کی چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، تو ریاست کا نظم انسان چلا رہے ہیں، اس میں جو حکومت قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے وہ میری اور آپ کی طرح کے انسان ہوں گے۔ وہ انسان ہیں جہاں مذہب زیر بحث ہے، وہ انسان ہیں جہاں نظریہ زیر بحث ہے، یعنی وہ لوگ جن کو کسی ریاست کا نظم چلانا ہے ان کا نظریہ کیا ہے، وہ اپنے سامنے کیا مقاصد رکھتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ تھا۔ چنانچہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی، یعنی ریاست متحدہ امریکہ میں بھی، جس کے دستور کو اسی طرح کی ایک نظریاتی صورت دینے کی سعی کی گئی ہے، اس سب کے باوصف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اصل میں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ یعنی جو لوگ ڈیموکریٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اصل میں کن اقدار کے علم بردار ہیں، ریپبلکنز بتاتے ہیں وہ کن اقدار کے علم بردار ہیں۔ اسی طرح آپ اگر برطانیہ میں دیکھیں تو آپ کو کنزرویٹو بتاتے ہیں کہ وہ کن اقدار کے علم بردار ہیں، اسی طرح سے باقی جماعتوں کو آپ دیکھ لیں۔ تو گویا جس وقت کوئی ریاست آپ قائم کر لیں تو ریاست تو مذہب نظریے سے بالا تر ایک انسانی ضرورت ہے، جیسے روٹی کمانے کے لیے آپ کو کاروبار کرنا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو امن فراہم کرنے کے لیے آپ کو ریاست کا نظم بنانا ہے۔ اس نظم کو جو لوگ چلانے نکلے ہیں ان کے پیش نظر کیا اقدار ہیں، ان کے پیش نظر کیا نظریہ ہے، یہ اصل میں دلچسپی کی چیز بھی ہونی چاہیے، بحث کی چیز بھی ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے تھی جب مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی یہ بات کر رہے تھے۔ میں اس کی مشکلات آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے پیدا ہوئیں اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا میں معلق رہ گیا ہے، یہ زمین میں نہیں آ سکا، یہاں تک کہ خود ان کو بھی وہ تبصرہ کرنا پڑا جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ ہم نے قرارداد مقاصد تو منظور کرا لی لیکن اس سے پہلے کوئی گھٹا نہیں اٹھی اور اس کے بعد کوئی روئیدگی نہیں نظر آئی۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، وہ غلط جگہ پہ سب کچھ ہوا ہے جہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر افغانستان نے اپنا نام امارت اسلامی افغانستان رکھ لیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ اس سے زیادہ شریعت کی پابندی کر لے گا جو سعودی عرب 100 سال تک کرتا رہا ہے؟
اس کا نام تو اسلامی نہیں،
اس کا نام کیا ہے؟ المملکت العربیہ سعودی، دیکھ رہے ہیں نا آپ۔ اچھا، سعودی عرب کے علم میں، ان کے جھنڈے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار بھی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی، یعنی مسلمانوں کا جو کلمہ ہے وہ لکھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ہمارے جھنڈے میں ہے
نہیں، ہمارے تو چاند ستارہ،
اس سے کیا فرق واقع ہوا ہے؟
بہت اہم بات ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ سری رام مسلمان ہوا تو آپ نے کہا اس کا نام عبداللہ رکھ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس وہ اگر انسان ہے تو اس کا دینی شعور کیا ہے، اور وہ انسان ہے اس کا نظریہ کیا ہے، وہ انسان ہے تو اس کے پیش نظر منہاج کیا ہے۔ تو یہاں زیر بحث حکومت آنی چاہیے تھی، نہ کہ ریاست آنی چاہیے تھی۔
بہت اہم نقطہ،
یعنی حکومت اصل میں کن لوگوں نے کرنی ہے، اور جب حکومت زیر بحث آئے گی تو پھر جدید ریاست کے ادارے زیر بحث آئیں گے، ان میں سے ایک ایک کو دیکھ کر یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے علماء کو بھی اس راستے پر ڈال دیا، بڑی شخصیات کا یہی معاملہ ہوتا ہے، بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کی شخصیت، اور ان کے محاسن گنے نہیں جا سکتے سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے غیر معمولی شخصیت ہے، ان کی اسلامی خدمات بھی بے پناہ ہیں، اور ان سب چیزوں سے قطع نظر، یعنی ان کے سیاسی افکار یا ان کی سیاسی تعبیر سے قطع نظر، ان کی باقی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اس وقت زیر بحث ان کی نفی نہیں ہے، لیکن جو منہاج انہوں نے اختیار کیا وہ میرے نزدیک صحیح منہاج نہیں تھا۔ ریاست کو تو اصل میں ان نظریات سے نجات دلانی تھی جو جدید ریاست نے اپنے ساتھ لاحق کیے ہوئے، دنیا اس کو بھگت رہی تھی۔ مثال کے طور پر فرانس میں سیکولرزم کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، کم و بیش 100 سال تک ترکی میں اس کو بھگتا ہے، یعنی یہ بحث ہوتی رہی کہ خواتین سر پر دوپٹہ لے کر یا اسکارف باندھ کر پڑھنے کے لیے آ سکتی یا نہیں آ سکتی۔ ریاست کے پیچھے اس طرح کے نظریات جب بھی آتے ہیں وہ لوگوں کے لیے استبداد کا ایک طوفان بن جاتے ہیں، عفریت بن جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ ریاست اس سے بالکل مختلف چیز ہے، اس کو بالکل الگ رہنا چاہیے ایسے معاملات سے، उसमें तो जो चीज़ें तय करने की थी यानी दस्तूरी लिहाज से, वो ये तय करने की थी कि अब इस रियासत में हुकूमत कैसे कायम होगी, हुक्मरान बनाए जाएंगे तो उनके दरमियान और रियासत के इदारों के दरमियान क्या इख्तियारात का तवाज़ुन होगा, ये चीज़ें थी जो ज़ेर बहस आनी चाहिए थी दस्तूर में। इसमें अब आप ज़रा ये देखिए क्या सूरत हाल क्या है। यानी हमने कहा मिसाल के तौर पर उनकी जगह बैठ जाए कि यहाँ इस्लामी निज़ाम का हम मुतालबा कर रहे हैं, तो जब आप इस तरह का मुतालबा करते हैं, अगर तो ये बात आप कर रहे हैं किसी इल्मी मजलिस में तो कोई हर्ज की बात नहीं, आप ये कहें कि ये उसूल हैं, ये कायदे हैं, इन उसूल और इन कवायद को सामने रख कर अब निज़ाम बनाना चाहिए। इस तरह गोया आप अहले इल्म को दावत दे रहे हैं वो इस पर गौर करें, वो इन चीज़ों को आगे इज्तिहादी इतलाकात में तब्दील करें, ये बात आप कर रहे हैं। तो इल्म की मजलिस में जैसे मैं यहाँ बैठकर ये बात करूँ, ये माकूल बात है। जब आप एक बने बनाए निज़ाम को, यानी ये ऐसा तो नहीं है ना कि रियासत को बनना है, वो तो जिस दिन 14 अगस्त को ऐलान हो गया अगले दिन बन गई, वजूद में आ गई। यानी यूँ समझ लीजिए कि एक इंसान है, वह अब है, उसने खाना भी है, पीना भी है, ज़िंदा भी रहना है, उसकी सारी ज़रूरतें उसको लायक हो गई हैं। इस मौके के ऊपर जिस वक्त आप कहेंगे मुतालबा निज़ाम इस्लामी पेश कर रहा हूँ, तो पूछा जाएगा वो क्या चीज़ है, वो फिर उसूल नहीं होंगे, वो इस तरह के बयानात नहीं होंगे, वो चंद इतलाकी बातें नहीं होंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप पहली मर्तबा तो ये इस दुनिया में इस्लाम के दाई बनकर नहीं आए, आपके पीछे 1200 साल की तारीख है, तो ज़रा बताइए कि वो क्या निज़ाम है जो आप चाहते हैं, पूछा जाएगा ना। जब आप ये पूछेंगे तो अब आप ज़रा दस्तूरी सवालात को सामने रख कर जवाब दें कि आप क्या कहेंगे उनको। मसलन आपसे पूछा जाएगा कि आपके यहाँ हुक्मरान कैसे मुंतखब होगा, तो दयानतदाराना जवाब क्या है,
बलबे से, ताकत से कब्जा करके, ताकत करके
यही जवाब होगा ना। तो फिर आपको तो गोया अपनी सारी तारीख की नफ़ी करनी पड़ जाएगी।
जो मुरीद का नाम लिखा,
यानी
सही
जैसे ही अमली सवाल आपसे किया गया, अब आप फरमाएंगे नहीं कुरान में ये लिखा हुआ है कि अमरोहम शूरा बैनहुम,
तारीख में क्या है।
अमरोहम शूरा बैनहुम कुरान में लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि मुसलमानों का नज़म हुकूमत उनके मशवरे और उनकी राय से वजूद पजीर हो, कोई शुबा नहीं है इसमें, ये लिखा हुआ है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारी पूरी तारीख में इस आयत की सबसे अच्छी, सबसे मुदल्लल, सबसे जामे शरह मौलाना सैयद अबूर्रहा साहब मौदूदी ने की, मैंने भी अपनी किताब मीज़ान में उसी को इकतबास किया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो उसूल हुआ ना। जब आप ये कहते हैं कि अमरोहम शूरा बैनहुम, तो आपसे जो इस वक्त रियासत का नज़्म लोग चला रहे हैं वो पूछेंगे कि आप ये फरमाएं कि इसके तहत निज़ाम क्या बनेगा, मुतालबा निज़ाम इस्लामी कर रहे हैं ना आप। अच्छा, अब आपके माजी में कोई मिसाल ही नहीं है इसकी। आप फरमाएंगे खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुखातबीन है, उससे एक उस दावत की क़यादत पैदा हुई है, उस क़यादत से कुछ अरबाब हल वक्त मैं उंगलियों पर गिन के बता सकता हूँ 10-15 वजूद में आ गए हैं, एक कबायली नौईयत का नज़म वजूद में आया है। कबायली नज़म में बेमिसाल सीरत और किरदार के लोग खड़े हो गए, तो वहाँ सीरत और किरदार का जमाल है, कोई निज़ाम तो है ही नहीं सिर्फ। यानी वो क्या निज़ाम है, अगर वो निज़ाम होता तो सैयदना उस्मान की शहादत के बाद वही खल्फशार पैदा होता, निज़ाम होता तो उसी तरह की खाना जंगी होती, निज़ाम होता तो फिर क्या मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपने बाद यजीद को ज़िम्मेदारी दी तो सवाल ना उठता कि हमारे यहाँ तो ये बना हुआ निज़ाम है, इसकी खिलाफवर्जी क्यों हो रही है। तो इस तरह का कोई निज़ाम वहाँ था ही नहीं। यानी एक कबायली नौईयत का नज़म था जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से एक क़्यादत पैदा करने में कामयाब हो गया, और वो क़्यादत थी जिसने अमरोहम शूरा बैनहुम का कबायली तर्ज पर इतलाक़ करके एक निज़ाम चला के दिखा दिया। इतने बरस, यही 25 साल, उसके बाद तो फिर खल्फशार का ज़माना, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, ये सूरत हाल थी। तो उसको भी पेश नहीं किया जा सकता था। बाद में क्या बनो मैया की सल्तनत के बारे में कहते हैं, बनो अब्बास के बारे
तो
में
उनकी
कहते
अपनी
हैं,
किताब खिलाफत मुल्कियत,
उनकी अपनी किताब खिलाफत मुल्कियत। तो देखिए जो आप मुतालबा कर रहे हैं, आपसे जिस वक्त आप दुनिया में खड़े होकर वो मुतालबा करेंगे तो आपसे उसके इतलाक के बारे में पूछा जाएगा कि वो बताइए क्या है। तो जैसे ही आप अमरोहम शूरा बैनहुम कहेंगे और ये चाहेंगे कि इस पर अमल किया जाए, तो सामने क्या नज़र आएगा, मगरबी जमहूरियत।
जी
यानी आप آیت قرآن کی پڑھیے، نظر اسی نے آنا ہے، کیونکہ آپ ادھر تو نظر نہ خود ڈالنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی نظر پڑے. تو دولت بنو امیہ ہے، دولت بنو عباس ہے، دولت عثمانیہ ہے، وہاں اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. میں نے ایک چیز کا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا. سب سے پہلا دستوری مسئلہ تو یہی ہے نا کہ یہاں کیا ہوگا، یعنی بادشاہت قائم کرنی ہے، آمریت قائم کرنی ہے، کیا قائم کرنا ہے. تو آپ اگر اسلام کا اصول بتائیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی، لیکن اسلام کا اصول سنتے ہی نگاہ کس جانب پڑے گی نظام کے لیے، بنا ہوا نظام کہاں موجود ہے؟ وہ مغربی جمہوریت میں موجود ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، یعنی آپ کے ہاں سے اصول آئے گا، نظام ادھر سے آئے گا. تو مطالبہ نظام اسلامی تو اپنی بنیاد ہی میں بے بسی کے ساتھ عاجزی کی تصویر بن کے کھڑا ہو گیا.
تو علامہ صاحب، یہ جو
ابھی میں نے ایک نقطے پر،
یہ جو پورا کا پورا مسئلہ ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ میں ایک نظریاتی ریاست کی بنیاد کا بیج ڈالنے کے لیے مولانا مودودی نے جو نکات پیش کیے، اور وہ کیسے ایک سیلف کانٹرڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ریاست جس کو نیوٹرل ہونا تھا، جس کی بنیادی مقصد قانون کی حکمرانی، لوگوں کو کہ خود ارادی، اسی طرح سے جمہوری اقدار کا فروغ، اور اس چیز میں کہ لوگوں کو تحفظ حاصل ہو، جان مال آبرو کا حفاظت ہو، اس سے ہٹ کے نظریات کی بنیاد پر ریاست کو تشکیل دینے کی کوشش کی. شکام صاحب، یہ جو آپ نے پوری بات کی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی عملی مثال لے کر میں ان شاء اللہ خاتمے کی طرف بڑھتا ہوں. 56 کا دستور بن گیا، یہ سب کچھ منوا بھی لیا گیا. وہ جو بات آپ نے کی تھی کہ نظریات تو افراد کے ہوں گے، آپ کا کلچر ریفلیکٹ کرے گا آپ کی جمہوری طرز سیاست میں، جنرل ایوب خان صاحب جنہوں نے یہ دستور، اس کے بعد ہو گیا. لیکن جو عملی صورت بنی پاکستان میں، آئلی قوانین کے نفاذ کی، فیملی مسلم لا آرڈیننس ہو یا ضبط تولید کے، اس کے لیے جو دیکھا گیا وہ تو ایک ماڈرن پروگریسو اسکالر کو دیکھا گیا، اس لیے کہ ایوب خان صاحب خود ایک پروگریسو آدمی تھے. تو یہ سب مطالبات دستور میں ہونے کے باوجود جماعت اسلامی پھر ان کے خلاف کھڑی ہو گئی کہ جو کچھ آپ نے کام کیا خلاف اسلام کیا.
جی ہاں، یہ پھر دوسرا نقطہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک تفصیلی گفتگو کا تقاضا کرتا ہے کہ جس وقت آپ پھر اس کو زمین پر لاتے ہیں، تو پہلے تو میں نے عرض کیا کہ دستوری لحاظ سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی. یعنی آپ آیت اپنے ہاں کی پڑھیں گے اور جو تصویر بنے گی سامنے وہ مغرب کے جمہوری ملکوں کی بنے گی. جدید ریاست وہاں پر منظم صورت میں موجود ہے، اس کے ادارے موجود ہیں، اس میں ایک چیک اور بیلنس کا نظام پیدا ہو چکا ہوا ہے. اس کے مقابل میں آپ پیش کریں گے نا کوئی چیز، تو آپ کے پاس نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ریاست میں جو دستوری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہیں سے اٹھا لی جائیں گی. تو 56 کے دستور میں یہ آپ اوپر بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیجئے، نیچے مغربی جمہوریت ہی آئے گی، اور وہ آئی اور اسی طریقے سے اس کو آنا تھا. اس کے بعد جو دوسرا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں، وہ ہے قانون سازی کا. تو قانون سازی کے مسئلے میں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج آپ نے لوگوں کے سامنے قانون کے لیے کچھ بنیادی قواعد رکھ دیے ہیں، جن کو ہمارے ہاں فقہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصولی قواعد ہیں یا قواعد عامہ ہیں، اور اب قانون سازی کا عمل شروع ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو آپ خطاب کر رہے ہیں ان کو اگلے دن ریاست کا نظام چلانا ہے، ایسے ہی اگلے دن عدالتوں کو فیصلے کرنے ہیں. اب پھر آپ کے سامنے ایک دورہ ہے، یعنی آپ اب بتائیں کہ آپ کے ہاں قانونی نظام، یعنی اسلام کا نظام جو آپ کہتے ہیں، اس کے تحت آپ کے ہاں قانونی ڈھانچہ کیا ہے؟
پکی کتابیں ہیں،
میں عرض کروں گا نا. اس پر میرے نزدیک ذرا تفصیلی بات کی ضرورت ہے، یعنی اس میں کیا مسائل ہیں، یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے، اور اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ کتنے غیر معمولی ہیں. تو اصولی بات اس وقت یہ ہے کہ جو منہاج اختیار کیا گیا وہ منہاج ہی بنیادی طور پر بالکل غلط تھا،
بالکل واضح
اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں.
بالکل واضح ہو گیا. جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت آپ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.